محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على الإمام المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين له الفدا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر عصمتهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سلسلہ بیان یہاں تک میں نے آپ کی خدمت میں پہنچایا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا واتقوا، اللہ سے ڈرو اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. قرابت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ایک شرط رکھی ہے، اور شرط یہ ہے کہ اچھا برتاؤ وہی کر سکتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو. واتقوا، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا وہی اچھا برتاؤ کرے گا. قرآن میں بے شمار جگہوں پر لفظ تقویٰ استعمال ہوا ہے. قرآن نے متعدد بار دعوت تقویٰ دی ہے. لفظ تقویٰ اتنا عام ہے، آیا اس کا کچھ مفہوم اور اس کے کچھ معانی بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ آنے والے دنوں میں میں تقویٰ کے اوپر روشنی ڈالوں گا، لیکن آج صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں اپنی بات کو مربوط کرنے کے لیے کہ قرآن نے کہا واتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. تقویٰ کے معنی ہوتے کیا ہیں؟ یاد رکھیے گا، جو حدیث میں آپ کو تقویٰ کی تعریف میں سنا رہا ہوں، یہ حدیث ہمارے یہاں بھی ہے اور دوسرے فرقوں میں بھی یہ حدیث پائی جا رہی ہے. ارشاد ہو رہا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے حبیب، یہ بتائیے تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ تو نبی اکرم نے فرمایا تقویٰ کے معنی ہیں لا یراک مولاک حیث و نہاک. پھر میں تکرار کر رہا ہوں، لا یراک مولا کا حیث و نہا کا. تمہارا خدا، تمہارا رب تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے روکا ہے. تقویٰ کی یہ تعریف، لا یرا کا مولا کا حیث و نہا کا. تمہارا خدا تمہیں وہاں نہ دیکھے جہاں سے روکا ہے. اگر کسی انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ وہاں سے رک رہا ہے جہاں سے خدا نے اس کو روکا ہے، یہی انسان متقی ہوگا، یہی انسان پرہیزگار ہوگا، یہی وہ انسان ہے جس کی ہدایت کے لیے کتاب آئی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہی وہ انسان ہوگا جس کو متقی کہا جائے گا. اور جب متقی ہوگا تو متقی انسان ہی قرابت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا. عزیزان گرامی، جب بات یہاں تک میں نے پہنچا دی تو اب یہاں پر میں دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سب سے پہلا مرحلہ جب قرابت داری کے سلسلے سے آیا تو میں نے کل آپ کے سامنے اور پرسوں کی تقریر میں آپ کے سامنے والدین کا تذکرہ کیا. قرآن حکیم کہتا ہے فَجَعَلَهُ نَصْبًا وَسِحْرًا، ہم نے تمہارے لیے دو رشتے قرار دیے ہیں. ایک رشتہ تمہارا وہ رشتہ ہے جو ماں اور باپ سے قائم ہوتا ہے، اور ایک رشتہ تمہارا وہ ہے جو تمہارا شادیوں سے. جَعَلَهُ نَصْبًا وَسِحْرًا، ایک وہ رشتہ ہے جو تمہارا رشتہ شادیوں کے ذریعے سے، ان نکاح کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے. تو نسب کے ذریعے سے جو اہم رشتہ تھا وہ ماں باپ کا رشتہ ہے، اور نکاح کے ذریعے سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ اہم رشتہ بیوی کا رشتہ ہوتا ہے. جہاں کے اوپر قانون بنایا گیا ہے کہ بیوی کی حیثیت کیا ہے، بیوی کا مرتبہ کیا ہے. آج سماج کے درمیان، آج سوسائٹی کے اندر بیوی اور شوہر کے تعلقات جتنا کشیدہ پائے جاتے ہیں اتنے تعلقات مذہب کے قانون میں رہنے والوں کے لیے کشیدہ نہیں ہونے چاہیے. قرآن حکیم نے عورت کا جب تعارف بیوی کا تعارف کرایا ہے تو قرآن حکیم ارشاد فرما رہا ہے النساء حرث لکم، النساء حرث لکم. حرث کے معنی ہوتے ہیں چار، ایک ایک معنی آپ ذہن نشین کر لیں کہ حرث کے معنی کیا ہیں، اور جب آپ ذہن نشین کریں گے تو پوری عمر میں یہ کام آئے گا. النساء حرث لکم، بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. حرث کے معنی کھیتی کے ہوتے ہیں، پہلے معنی. دوسرے معنی حرث کے ہوتے ہیں محافظ کے، تیسرے معنی حرث کے ہوتے ہیں عمارت کے، چوتھے معنی حرث کے ہوتے ہیں تلاوت قرآن کریم کے، چار معنی قرآن حرث کے ہیں. قرآن کہتا ہے النساء حرث لکم، عورتیں تمہارے لیے حرث ہیں. حرث کے معنی میں نے کہا کھیتی کے ہیں، کھیتی کے جب ہیں. قرآن حکیم نے ایک ایک لفظوں کو جو استعمال کیا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن توجہ دینا چاہتا ہے کہ دیکھو تم ایک ایک لفظ کی طرف توجہ دینا، ایک ایک لفظ کی طرف غور کرنا، ہم نے لفظ بے سبب استعمال نہیں کی ہیں. النساء حرث لکم، دیکھیے کھیتیوں کے لیے جب لفظ حرث استعمال کیا ہے تو حرث کھیتی کو بھی کہتے ہیں، پہلے معنی یہ ہے حرث کھیتی کی. اور جب کھیتی ہے تو کھیتی یعنی وہ درخت جس کے اندر پھل آتے ہیں، وہ کھیت درخت جس کے اندر سے بالیاں پیدا ہوتی ہیں اسے حرث بولتے ہیں. تو ہر حرث، ہر وہ پودے جس کو، جس سے بالیاں نکلتی ہیں، جس سے دانے نکلتے ہیں، اسے عربی میں حرث کہتے ہیں. تو ہر ایسے پودوں کو پانی کی ضرورت ہوگی. اگر ایسے نازک پودوں کو ہلایا جائے گا تو یہ پودے، ان کی جڑیں مضبوط نہیں ہوں گی، یہ ٹوٹ جائیں گے. اب دوسرے معنی کو آپ لے لیں، حرف کے ایک معنی یہ ہیں، دوسرے معنی کو آپ لے لیں تو دوسرے معنی یہ ہوئے حرف کے کہ حرف کہتے ہیں کہ یریدو حرث الآخرہ. قرآن حکیم کہہ رہا یریدو حرث الآخرہ، حرف کے معنی ہوتے ہیں مکان کے. جب حرف کے معنی مکان کے ہوتے ہیں تو اب قرآن حکیم نے حرف سے تعبیر کیا ہے النساء حرث لکم. ایک ایک معنی کو آپ ذہن نشین کریں، اس کے بعد سے میں ہر ایک کی تصدیق کروں گا. النساء حرث لکم عمارت ہے. عزیزان گرامی، آج تیسرے معنی بھی آپ سماعت فرمائیں، حرث کے معنی ہوتے ہیں محافظ کے، اسی سے حارث بھی بنا ہوا ہے. اب قرآن حکیم نے عورت کو بتایا ہے کہ عورت تمہاری محافظ ہے، عورت تمہارے لیے عمارت ہے، عورت تمہارے لیے زراعت ہے. عورت کی چوتھی جو تعبیر حرف کی ہے، حرف کے معنی ہوتے ہیں کثرت تلاوت قرآن. عزیزان گرامی، جب یہ چار معنی حرف کے آ گئے تو اب قرآن نے عورت اور بیوی کا بہترین تعارف کرایا ہے. بیوی ہونی کیسی چاہیے؟ بیوی ایسی ہونی چاہیے جس بیوی کے آ جانے کے بعد شوہر میں جذبہ تلاوت قرآن زیادہ پایا جائے. اگر بیوی آ کے شوہر کو سنیما کی ترغیب دلا رہی ہو، بلو فلموں کی ترغیب دلا رہی ہو، اور بازار اور چوپاٹی میں جانے کی ترغیب دلا رہی ہو، تو یہ بیوی مزاج قرآن کے اعتبار سے بیوی نہیں کہی جائے گی. بیوی وہ ہے جب بیوی کے آ جانے کے بعد شوہر میں مزاج تلاوت قرآن زیادہ پیدا ہو جائے، اور جب مولا کائنات سے عقد ہوا ہے فاطمہ زہرا کا تو اسی رات پوچھا تھا جب صبح ہوئی ہے پہلی، پیغمبر نے پوچھا اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو پیغمبر اکرم کے جواب میں امیر المومنین نے فرمایا نعم العون علی نعم العون علی، ہم نے اپنی فاطمہ کو اپنی عبادت میں مددگار پایا. تو بیوی وہ ہونی چاہیے جو شوہر کو عبادت میں مدد پہنچا رہی ہو. ایک مرحلہ بیوی کا یہ ہے. مگر مزاج سوسائٹی کیسی ہے؟ بیوی ایڈوانس ہونی چاہیے. بیوی بالکل ہی عزیزان گرامی کھیتی سے تعبیر کیا ہے قرآن نے کہ النساؤ حرثٌ لکم، آپ اپنے گملے میں لگانے والے چھوٹے چھوٹے گلاب کے پھولوں کو اگر بچہ چھو دیتا ہے تو مزاج برہم ہو جاتا ہے کہ تم ہمارے گملے کے پھولوں کو نہ خراب کرو، بچہ چھو دے جو بچہ نابالغ بھی ہے نافہم بھی ہے، اگر پھولوں کو ہاتھ لگا دے تو مزاج میں برہمی پیدا ہوتی ہے. یہ انسان کا مزاج کیسا ہے جو اپنی بیویوں کو لے جاتا ہے دوستوں سے کہتا ہے شیک ہینڈ شیک ہینڈ، یہ انسانی مزاج کتنا بدل گیا ہے، انسانی مزاج کتنا تبدیل ہو چکا ہے. قرآن کہہ رہا ہے النساؤ حرثٌ لکم، یہ دیکھو وہ بالیاں ہیں جس کو اگر تم نے اپنے گملے کے لگائے ہوئے پھولوں کو دوسرے بچوں کے ہاتھوں سے چھونے نہیں دیا ہے تو تم اپنی بیویوں کو کامن سوسائٹی میں کیوں لے کے جا رہے ہو. النساؤ حرثٌ لکم. دو مرحلے ہوئے، تیسرا مرحلہ آیا. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ قرآن حکیم کہتا ہے حرث کے معنی ہوتے ہیں عمارت کے، یرید و حرث الدنیا یرید و حرث الآخرہ، قرآن نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے. عزیزان گرامی جب حرث کے معنی عمارت کے ہیں تو اگر آج وائٹ واشنگ عمارت میں کرا دی جائے تو ہر انسان بچے کو فوراً واش کرتا رہتا ہے، دیکھو بیٹا دیوار صاف کرا دی گئی ہے، پینٹ کرا دیا گیا ہے، اب تم دیوار کے اوپر پنسل سے کچھ نہ لکھنا. یعنی گھر کی دیوار اگر صاف کرا دی جائے تو اس دیوار کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ دیوار گندی نہ ہونے پائے، لیکن تمام سماج کے اندر ایک عجیب رجحان پایا جا رہا ہے کہ سماج میں دیوار کی حفاظت ہوتی ہے لیکن یہی عورتیں اگر کسی کے گھر کی بہو بن کے جاتی ہیں تو صبح سے شام تک اس عورت کو کھٹایا جاتا ہے، اس سے کام لیا جاتا ہے، اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے. تو ظلم ہو رہا ہے اس لیے کہ عورت بے جان دیوار سے زیادہ قیمت نہیں رکھتی ہے. جب عورت بے جان دیوار سے زیادہ قیمت نہیں رکھے گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سوسائٹی میں طلاق کی نوبت آئے گی، ضرورت پڑے گی تو انسان میں ٹکراؤ پیدا ہوگا. عزیزان گرامی النساؤ حرثٌ لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. جب کھیتیاں ہیں تو کوئی نہیں اپنے لگائے ہوئے پودے کو ہلایا کرتا، گملے میں لگائے ہوئے پھول کو کوئی نہیں ہلا رہا ہے، لیکن یہ سوسائٹی کے اندر پایا جا رہا ہے. پھول کی پنکھڑیوں پر کوئی اثر نہ آنے پائے لیکن اگر ذرا سا مزاج میں برہمی پیدا ہو گئی تو ایک ایسا زوردار تماچا لگا دیا کہ عورت کے چہرے کے اوپر سرخ نشان پڑ گئے. عزیزان گرامی جب شوہر جس مرحلے میں اتر آئے کہ عورت کو تماشے مار رہا ہو، جب شوہر اس مرحلے میں اتر آئے کہ کامن سوسائٹی میں لے جا رہا ہو، جب شوہر اس مرحلے میں اتر آئے کہ شوہر صبح سے شام تک بیوی کو اپنا ملازم سمجھ رہا ہو، تو اس کے معنی یہ ہے مزاج قرآن کہیں اور ہے. اور ایسا یہ وہ انسان ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یہ وہ انسان ہے جو نہ مزاج تقویٰ رکھتا ہے نہ قرابت داری کا پاس و لحاظ رکھے گا. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. تو یاد رکھیے بہترین مزاج ایمان یہ ہے، تقویٰ کا مزاج یہ ہے کہ انسان بیوی کے ساتھ سلوک کرے. بیوی انسانی زندگی کے لیے جہیز کا سبب نہیں ہے. بیوی جہیز کا سبب نہیں، اور کسی ماں باپ کو اپنے بیٹے کو چیک بھی نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارا لڑکا نہیں اسٹیٹ بینک کا چیک ہے، اب تو اس کو بھنا لیں گے. نہیں، لڑکا ہے، اسٹیٹ بینک کا چیک نہیں ہے. اگر شادی کرنا ہے تو شادی سے پہلے اس شادی کو مد نظر رکھنا پڑے گا جو شادی پیغمبر اکرم نے کی تھی، مہر دینا چاہیے. اور عزیزو، مہر کی مقدار ہر چیز مذہب کے اندر ایک قانون رکھتی ہے، ایک اصول رکھتی ہے. 500 درہم سے زیادہ مہر نہیں ہونا چاہیے. کبھی آپ نے سوچا یہ 500 درہم مہر کیوں رکھا گیا ہے؟ 500 درہم مہر کیوں رکھا گیا ہے؟ 600 ہو سکتا تھا، 400 ہو سکتا تھا، 300 ہو سکتا تھا، کچھ مقدار بڑھائی جا سکتی تھی، لیکن نہیں، مقدار مہر 500 درہم ہے. 500 درہم کیوں رکھا؟ سنیے، روایت بتاتی ہے کہ مقدار مہر 500 کیوں رکھی گئی. اللہ نے حوروں کا جب مہر رکھا تو حوروں کے مہر کو میں 5 چیزیں رکھی تھی. تکبیر رکھی تھی، تحلیل رکھی تھی 2، تسبیح رکھی تھی 3، تحمید رکھی تھی 4، اور صلوات رکھی تھی 5. یہ آج آپ کے نمازوں کا وزن بڑھانے کے لیے میں 2 باتیں کہہ رہا ہوں. جب بھی نماز کے 3ری اور 4تھی رکعت میں جب آپ تسبیحات اربع پڑھیے گا تو تسبیحات اربع میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اب آپ نے جب اس نے نماز میں پڑھا سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ کا نام تسبیح ہے، سبحان اللہ ہے والحمد للہ کا نام تحمید ہے، لا الہ کا نام تحلیل ہے، اور اللہ اکبر کا نام تکبیر ہے. یعنی اللہ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر میں تحمید بھی رکھی ہے، تسبیح بھی رکھی ہے، تحلیل بھی رکھی ہے، اور اللہ نے آخر میں جو 5 چیزیں رکھی ہیں، 5ویں چیز محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات ہے. تو یہ فلسفہ ہے مذہب کا، یہ نہیں ہے کہ جتنا منمانی ہو مہر رکھ دیا جائے. نہیں، فلسفہ مہر کا ہے کہ اللہ نے 500 درہم رکھا ہے تو تسبیح کی جگہ ہے، تحلیل کی جگہ ہے، تحمید کی جگہ ہے، تکبیر کی جگہ ہے، صلوات کی جگہ ہے. تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اگر شادی کر رہا ہے تو شادی میں کوشش یہ کرے، اس بات کی کوشش کرے کہ انسان بیوی کے ساتھ اس روابط کو سوار کرے جو مذہب کہہ رہا ہے. ایک آخری معنی جس کو قرآن نے بتایا کہ حرص کے معنی ہوتے ہیں نگہبان، حارث، حارث کے، نگہبان کے، واسط کرنے والے کے، جو چاہیے آپ حارث کے معنی رکھ لیں تو حارث کے معنی یہ ہوئے. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ایہا الناس، یاد رکھنا، اگر تم بیوی کے لیے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ النساء قوامون الرجال قوامون علی النساء، ایک تعبیر. دوسری کہ مرد عورت کے لیے حارث اور نگہبان کی حیثیت رکھتا ہے. اگر آج آپ اپنی گاڑی کو واچمین کے حوالے کر رہے ہیں تو اگر ذرا سا گاڑی پر خراش آ جاتی ہے تو 1000 سوال کرتے ہیں کہ تم نے نگرانی کیوں نہیں کی، گاڑی پر خراش کیوں آ گئی. گاڑی پر خراش آ جائے تو آپ اپنے ملازم کا ناطقہ بند کر دیتے ہیں، مگر کتنی ظلم اور کتنی خراشیں دل پر پڑ رہی ہیں بیوی کے، جس کا کوئی سوال نہیں ہو رہا ہے، کبھی ماں کے ذریعے سے، کبھی بہن کے ذریعے سے، کبھی بھائی کے ذریعے سے، کبھی دیور ستا رہا ہے، کبھی نن ستا رہی ہے، کبھی ساس ستا رہی ہے. تو کیا پورے سماج کی ملازمہ بنا کر آپ بیوی کو گھر کے اندر لائے ہیں؟ میری آواز جہاں جہاں پہنچ رہی ہے، اگر کسی نن نے اپنی بھاوت پر ظلم کیا، اگر کسی ماں نے لڑکے کی اپنی بہو پر ظلم کیا، اور اگر خود شوہر نے ماں کے کہنے میں آ کر بیوی پر ظلم کیا تو یہ انسان صدام بن سکتا ہے، ظالم بن سکتا ہے، مومن اور عدالت پسند نہیں بن سکتا ہے. عدالت پسندی کے لیے ضروری ہے کہ سب کے حقوق، میں یہ نہیں کہتا ماں کے حقوق کو نظر انداز کر دیا جائے، یہ نہیں کہتا کہ بہن کے حقوق کو نظر انداز کر دیا جائے، یہ نہیں کہتا کہ بھائی کے حقوق کو نظر انداز کر دیا جائے، مگر یہ تو بہرحال ہے کہ بھائی کو بھائی حق دے گا، بھائی کو بھائی کی بیوی حق نہیں دے سکتی. ماں کو بیٹا اپنا حق دے سکتا ہے، بیٹے کی بیوی ماں کو حق نہیں دے سکتی ہے. اتنا مذہب نے احترام رکھا ہے کہ عورت کو کھانا پکانے کی ذمہ داری نہیں سونپی ہے، عورت کو کھانا پکانے کی ذمہ داریاں نہیں سونپی ہیں، یہ ذمہ داری شوہر کی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کھانے پکانے کا انتظام کرائے، اس کے آب و غذا کا انتظام کرائے. تو بیوی وہ ہے جو مذہب کی اصطلاح میں مرد کے لیے نعم العون بن رہی ہو. اگر ذرا سی عورت کے اندر جذبہ یہ نہیں پیدا ہوا، اگر ذرہ برابر عورت اس دائرے سے خارج ہوئی، تو مذہب کی اصطلاح میں آپ جو چاہیں کہہ دیں، مذہب کی اصطلاح میں ان کو مومن کہہ دیں، دیدار کہہ دیں، لیکن مذہب واقعی کی اصطلاح میں ایسے مرد دیدار نہیں کہے گا. تیسری بات جو آج کے بیان کی وہ یہ کہ میں تمام عورتوں سے گزارش کروں گا، ہر شوہر کی بیویوں سے گزارش کروں گا کہ یہ یاد رکھیے، بیویوں کو بھی شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بیویاں شوہر کی اطاعت سے خارج، نہیں، شوہر قابل اطاعت ہے، مگر کہاں کہاں شوہر کی اطاعت کرنا چاہیے؟ بس ان مرحلوں میں جب شوہر اور مستحب، اگر مستحب روزہ ہے، آپ مستحب عمرے پر جا رہی ہوں، آپ مستحب حج کے اوپر جا رہی ہوں، شوہر اگر روکنا چاہے تو روک سکتا ہے، لیکن واجب اور واجب نماز، واجب روزے، واجب بندگی اللہ کی جتنی ہے، اس سے اگر شوہر روک رہا ہے تو شوہر کی اطاعت واجب نہیں ہے. زمانۂ پیغمبر اکرم ہے، ایک شخص جانے لگا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، جب تک میں گھر آ نہ جاؤں اس وقت تک تم گھر سے باہر نہ جانا، اس وقت تک گھر سے باہر نہ جانا. بیوی نے سن لیا، محلے کی بات تھی. کچھ دنوں کے بعد لڑکی کا باپ بیمار ہوا. جب لڑکی کا باپ بیمار ہوا تو لڑکی کے باپ کے بیمار ہو جانے کے بعد بیٹی کو خواہش ہوئی کہ میں جا کے باپ کو دیکھ لوں. یاد رکھیے گا، میرے جملے کو بھولیے گا نہیں، کہ اگر شوہر کی عورت اطاعت کرتی ہے تو اس کی اطاعت کے اثرات اسی تک منحصر نہیں ہوتے، بلکہ وہ اطاعت اس کے تمام خاندان تک منتہی ہوتی ہے، اور اس اطاعت کا صلہ اللہ اس عورت کو بھی دیتا ہے، اس کے والدین تک پہنچاتا ہے. باپ بیمار ہوا، دل چاہا، ہر بیٹی کا دل چاہتا ہے باپ بیمار ہے جا کے دیکھائیں. بات مدینہ منورہ کی، اس نے پیغام کہلایا، پیغمبر اکرم کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ، میرے والد ماجد بیمار ہیں اور میں ان کی عیادت کے لیے جانا چاہتی ہوں، لیکن میرے شوہر نے شرط کی ہے کہ تم میرے آنے سے پہلے گھر سے نہ نکلنا. پیغمبر اکرم نے فرمایا، اگر شوہر نے یہ کہا ہے تو گھر میں بیٹھو، باپ کی عیادت کے لیے نہ جاؤ. دوسرے دن پھر پیغام آیا، دوسرے دن سے مراد دو چار دن کے بعد، یعنی دوسرا پیغام آیا، یا رسول اللہ، مدینہ کے طبیب نے یہ بتا دیا ہے کہ اب تیرا باپ بچے گا نہیں، حالت نازک ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں چلا جاؤں، میں چلی جاؤں. پیغمبر اولا بالتصرف ہے، پیغمبر نفسوں کا مالک ہے، جب پیغمبر نسلوں کا مالک ہے، یہ حق پیغمبر کو حاصل ہے کہ وہ جس کا چاہے طلاق پڑھ دے اور جس کا چاہے نکاح پڑھ دے، پیغمبر جس کو چاہے اجازت دے دے، شوہر کی اجازت پیغمبر کی اجازت سے اوپر نہیں ہو سکتی، لیکن پیغمبر درس دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں۔ اس نے دوسری بار کہلایا، یا رسول اللہ، باپ کی حالت نازک ہے، مدینے کے طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں باپ کی آخری زیارت کر لوں۔ شوہر نے اگرچہ منع کیا ہے، پیغمبر نے کہا نہیں نہیں، اگر تمہارے باپ نے تمہیں روک تمہارے شوہر نے تمہیں روکا ہے تو تم نہیں جا سکتی۔ انتقال ہوا، باپ مر جاتا ہے، جب مر گیا تو پھر اس نے ایک مرتبہ سڑک کے پیغمبر کے پاس کہلایا، یا رسول اللہ، زندگی میں نہیں گئی، نزع اور مرگ کے آثار پیدا ہو جانے کے بعد نہیں پہنچی، باپ دنیا سے چلا گیا، جنازہ اٹھنے والا ہے، اگر اجازت دے دیجئے تو چلی جاؤں۔ پیغمبر نے کہا، تیرے شوہر نے منع کیا ہے، گھر سے نہ نکلو۔ بیٹی گھر میں بیٹھی رہ گئی، جنازہ مدینے سے چلا گیا، قبرستان بقیع میں دفن ہو گیا، جنازہ ادھر دفن ہو رہا ہے، پیغمبر کی خدمت میں جبرائیل وحی لے کے آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ خود جائیے اور جا کے گھر میں اس بیٹھی ہوئی بیوی کو شوہر کی یہ خبر دے دیجئے کہ اللہ نے شوہر کی اطاعت کے عوض میں تیرے گناہ کبیرہ اور صغیرہ سب معاف کر دیے اور تیرے والدین کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ عزیزو، یاد رکھیں، اگر کوئی بیوی شوہر کی اطاعت کرتی ہے تو شوہر کی اطاعت کا نتیجہ اس عورت کو بھی ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کی مغفرت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ تو میری آواز جہاں جہاں جا رہی ہے، میں ہر صاحبان عقل و شعور کی بیویوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ شوہر کی اطاعت کی اتنی تاکید کی گئی ہے، اگر شوہر بیجا بھی ایسی باتیں کہہ دے تو کم از کم اتحاد اتفاق کے خاطر شوہر کو راضی کر کے کام کرنا چاہیے۔ اور اپنے بیان کی شاید آخری بات کہنے کو تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن وقت کے دائرے میں بات کو ادا کروں گا۔ عزیزو، یہ یاد رکھیے گا کہ مزاج مذہب عورت اور مرد کے درمیان تفریق نہیں کرتا، وہ دوسری تہذیبوں سے یہ بات ہمارے یہاں داخل ہوئی ہے کہ عورت ایک پست مخلوق ہے، عورت شوہر کی چتا پر جلا دینے والی مخلوق ہے، عورت زندہ درگور کر دینے والی مخلوق ہے۔ آپ مجھ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت برابر کی حیثیت رکھتی ہے، یقیناً برابری کی حیثیت رکھتی ہے، پھر ہمارے یہاں روایات میں عورت کو، بعض روایتوں میں عورت کو ان جملوں سے یاد کیا گیا ہے جو جملے عورت کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ خود نہج البلاغہ میں کچھ جملے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہیں کہ عورت کے لیے فرمایا، دوسری روایات میں ہیں۔ تو یہ بتائیے، ان روایات کی روشنی میں ہم عورت کے لیے آیا وہ جملے استعمال کر سکتے ہیں یا جملے استعمال نہیں کر سکتے؟ عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا، وہ جتنے بھی جملے ہیں جس کے اندر عورت کی تحقیر یا عورت کی تذلیل جیسی کیفیت بتائی گئی ہے، در حقیقت اس میں عورت کی تحقیر اور تذلیل کا کوئی پہلو نہیں ہے، بلکہ انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، ایک مجموعہ ہے روح کا اور ایک مجموعہ ہے جسم کا۔ یاد رکھیے گا، قرآن سورہ احزاب میں اس فلسفے کی طرف روشنی ڈال رہا ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیں مرد کو بھی اللہ نے کہیں کے اوپر لالچی بتایا ہے. میں نے پہلی تقریر میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا, کہیں انسان کو بتایا خلق الانسان حلوا, انسان لالچی ہے, انسان شریر ہے, انسان جاہل ہے. ساری تعبیریں انسان کے قرآن کے اندر پائی جاتی ہیں. جب ساری تعبیریں پائی جاتی ہیں تو پھر یہ بھی کہا گیا ہے انسان مکرم ہے, انسان بزرگ ہے, انسان کائنات کے اوپر تفسیر رکھنے والا ہے. جب یہ بھی کہا گیا ہے وہ بھی کہا گیا ہے تو کیا انسان کی تحقیر نہیں ہوئی کہ انسان کو کہا گیا انسان لالچی ہے, انسان چغل خور ہے, انسان حریص ہے, انسان جاہل ہے. یہ ساری باتیں کیا انسان کی تذلیل نہیں ہیں؟ عزیزان گرامی, جب پروردگار عالم کو یہ بتانا مقصود ہوا کہ انسان نام ہے جسم اور روح کے مجموعے کا, جب کبھی انسان کے اوپر جسم کی کیفیت غالب آئے گی تو انسان لالچی ہوگا, انسان حریص ہوگا, انسان چغل خور ہوگا. جب انسان کے اوپر روح کا غلبہ ہوگا, انسان اطاعت گزار ہوگا, انسان خدا پرست ہوگا, انسان کائنات پر تفسیر کرنے والا ہوگا. جہاں کے اوپر روایات میں عورت کی تحقیر آمیز کلمات سے یاد کیا گیا ہے وہ عورت کے جسمانی پہلو کی طرف اشارہ ہے, ورنہ جب عورت کے روحانی جنبے کو مد نظر رکھا مذہب نے تو قرآن سورہ احزاب میں کہتا ہے روزہ رکھنے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد, اور صدقہ دینے والی عورتیں صدقہ دینے والے مرد, حج کرنے والی عورتیں حج کرنے والے مرد. معلوم یہ ہوا مرد اور عورت عورت مقام ایمان اور مقام تقویٰ میں برابر ہیں. جیسے مرد اور عورت دونوں کے مرحلوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ عورت اور مرد ایمان کے مرحلوں میں برابر ہیں, جسم کے مرحلوں میں مرد بھی قابل مذمت ہے, جسمانی مرحلوں میں عورت بھی قابل مذمت ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. تو یاد رکھیں آج تو سلوات بھیج ہی دیجیے, ابھی سنایا ہے میں نے. ابھی سنایا ہے کہ حوروں کا مہر پانچ چیزیں ہیں, تسبیح, تحلیل, تکبیر, تحمید اور سلوات. یہاں تو ادا کرتے ہی نہیں, وہ تو سیر مادر کی طرح پی جاتے ہیں اور ادا کرنے کا کوئی سوال نہیں, اور کچھ چالاک تو پہلے ہی رات میں بخشوا بھی لیتے ہیں. تو یہاں تو چل جائے گا سب فریب, کبھی بخشوا لیا, کبھی ہاں ہاں دوں گا, کبھی کچھ کہہ دیا, لیکن وہاں کے اوپر سب نقدی مسئلہ ہے. وہاں کے اوپر حوروں کا عقد, حوروں سے اگر عقد کرنا ہے تو مہر دینا پڑے گا, اور جب مہر دینا پڑے گا تو یہاں تسبیح بھی, یعنی یہ چاروں چیزیں بھی انجام دینی پڑیں گی, اور صلوات بھی بھیجنا پڑے گا. عزیزان گرامی, بات کو مکمل کر رہا ہوں, کہنے کے لیے بھی بہت سی باتیں ہیں. یاد رکھیے گا, ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے قرابت داروں سے اچھا سلوک کرے. قرابت دار جا لہو نصب و سہرا, یا نصب کے ذریعے قائم ہوگی یا نکاح کے ذریعے قائم ہوگی. اور یہ قرابت داریاں جب قائم ہوتی ہیں تو قرابت داریوں کے ساتھ, قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اچھا سلوک کرنا, صلہ رحم کرنا, یہ انسان کو دیتا کیا ہے, کیا چیز دیتا ہے, صلہ رحم دیتا کیا ہے؟ تو آج حدیث کا ایک جملہ لکھ لیجئے, انشاءاللہ پھر کبھی, کل سے موضوع بدل رہا ہے, پھر کبھی موقع رہا تو میں آپ کو چار چیزیں اور بتاؤں گا. آج فقط ایک تھی کہ اگر کوئی انسان اپنے قرابت دار کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو معصوم نے فرمایا کہ حسن سلوک کرنے والا تن مل اموال. یاد رکھیے گا کہ اگر کسی نے صلہ رحم کیا اپنے قرابت داروں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, والدین کے ساتھ, چچا کے ساتھ, خوشی کے ساتھ اور خالہ کے ساتھ, جو یہ صاحبان رحم ہیں ان کے ساتھ اگر کسی نے حسن سلوک کیا تو تن مل اموال, امام صادق فرماتے ہیں اس کے مال میں برکت ہوگی. ایک چیز, اور تین چیز, میں چھوڑے دے رہا ہوں، اس لیے کہ آج ٹاپک کا آخری حصہ ہے، کل آپ کے لیے جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ٹاپک ہے، کل اس کے اوپر انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا، ہینڈ بل میں آپ کے سامنے وہ ٹاپک ہے۔ تو سب سے پہلا کہ مال میں اللہ برکت دیتا ہے، اور یہی کے اوپر ایک حدیث سنیے اور اپنی تقریر کو تمام کروں۔ امام حسن سے بھی یہ حدیث ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ حدیث ہے، پروردگار عالم کے یہ دو ولی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یاد رکھنا، جو اپنے قرابت داروں کی مدد کرتا ہے، اللہ ہر آدمی کو اس کا حصہ عطا کرتا ہے، رزق کا ایک حصہ ہے جو ہر آدمی کے لیے معین کیا جا چکا ہے، اور اگر کسی انسان نے اپنے حصے میں سے کسی دوسرے کو دے دیا تو پروردگار عالم فوراً اپنے اوپر واجب قرار دیتا ہے، اگر یہ انسان ہو کر کے اپنے حصے کو دوسرے کو دے دیتا ہے تو میں خدا ہو کر کے اس کو اس کے حصے کا 10 برابر دوں گا۔ تو عزیزان گرامی، اگر کوئی آدمی اپنی روزی کا 1 دیتا ہے کسی اپنے قرابت دار کو، تو اگر بخیل طبیعت انسان میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ 1 روٹی اپنے عزیز کو دے سکتا ہے، تو غنی مطلق فیاض مطلق کیا 1 کے بدلے میں 10 روٹیاں نہیں دے گا؟ اسی لیے حکم ہے کہ تنم الاموال، اگر تم اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو اللہ تمہاری 1 روٹی کے بدلے میں، تمہارے 1 روپیے کے بدلے میں 10 روپیہ تم کو عطا کرے گا۔ اب یاد رکھیے کہ نیکی صلہ رحم کے فوائد کیا ہیں۔ پہلی تقریر میں کہا تھا عمریں بڑھتی ہیں، آج آخری تقریر کا حصہ ہے کہ صلہ رحم سے مال میں برکت ہوتی ہے، اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ انسان کی بھول ہے، یہ انسان کی بھول ہے، تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم نے اپنے قرابت دار کو کچھ نہیں دیا تو بچا لیا، نہیں، قرابت داروں کو اگر تم نے نہیں دیا تو 1 ہاتھ سے وہ محروم ہوئے ہیں، 1 آدمی کی بخشش سے وہ محروم ہوئے، اور بس اور کچھ نہیں۔ 1 آدمی نے اگر اپنے قرابت داروں کا خیال نہیں رکھا تو 1 بخشش سے پورا خاندان محروم ہوا ہے، لیکن یاد رکھو اگر پورے خاندان نے تم سے ہاتھ کھینچ لیا تو تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یاد رکھنا کہ اہل خاندان قرابت داروں سے تم اپنے تعلقات کو اچھا رکھنا، اگر کہیں انہوں نے تم سے رخ موڑ لیا تو تمہارے تدفع البلوا، کوئی تمہاری بلاؤں کا برطرف کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو خاندان والے انسان کی بلاؤں کو برطرف کرتے ہیں، اور خاندان والوں کے ساتھ حسن سلوک انسان کی رزق میں اور عمر میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، یا حمید بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق